دشت کو خواب گاہ کرتا ہوں، سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار، دشت کو خواب گاہ کرتا ہوں۔ جب کبھی دل
ساری خلقت سے دور ہو درد دل جب شدید ہوتا ہے، درد دل جب شدید ہوتا ہے، یاد درد دل جب شدید ہوتا ہے، یاد میں آ کرتا ہوں، جب بھی دل سے آ کرتا ہوں، منزلے لذتِ ذکر کیا ہوں اکثر، لذتِ ذکر کیا کہوں اکثر،
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صحیح پڑھیے آیت، اور آگے کیا ہے؟ اولئک ہم، ہاں اولئک علیہم صلوات من ربہم و اولئک هم المهتدون و رحمہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک هم المهتدون. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، بشیئن فرمایا کہ تھوڑا سا آزمائیں گے، بشیئن بتا رہا ہے کہ تھوڑا سا آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی نفس کو اس کی استعداد سے زیادہ نہیں آزماتے ہیں، اس کو مشقت نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بشیئن من الخوف، تھوڑا سا خوف دے گا، بس جو کبھی بھوک میں، کبھی بھوک کا وسوسہ آتا ہے، خدشہ ہوتا ہے، ونقص من الاموال کبھی اموال میں نقصان، کبھی روزی میں تنگی ہو گئی، کبھی ہاتھ تنگ ہو گیا، کبھی فراغ ہو گیا، کبھی تنگ ہو گیا، والانفس والثمرات اور کبھی جان لے کر، کبھی کوئی پیارا دنیا سے چلا گیا، اسی جان لے کر آزمائیں گے، والانفس والثمرات اور کبھی باغات میں کھیتی میں کوئی نقصان دے دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے لام جو ہے تاکید کا فرمایا کہ ضرور ہم آزمائیں گے، ہر شخص پہ کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ ہمارا ہو کر رہتا ہے یا غیر کا ہو کے رہتا ہے. لہذا اگر کوئی ایسے ناموافق حالات آ جائیں بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو نئے نئے دین میں داخل ہوتے ہیں، تو ان کو شیطان یہ بہکاتا ہے کہ تم نے تو دین اختیار کیا، اللہ کا راستہ اختیار کیا، اور تم پر یہ پریشانی اور مصیبتیں آنی شروع ہوئی، نعوذ باللہ تعالی من ذلک. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو مقدرات ہوتے ہیں، روزی لوح محفوظ میں مقدر ہو چکی ہے، اور یہ تکوینی طور پر آزمائش کا انتظام ہو جاتا ہے. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ جب فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تو مضبوط رہنا چاہیے اور دین پر عمل کرنے سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. ایک تو ہے شیطان کا راستہ اور ایک ہے رحمان کا راستہ. تو عقل سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر حالات تنگ ہو جائیں، خدا نہ خواستہ ناموافق حالات آئیں، تو زیادہ کس کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. تو لوگ دین سے پیچھے ہونے کے بجائے دین میں اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، اور زیادہ استقامت کے ساتھ اللہ کی ڈور کو پکڑ لینا چاہیے، اور زیادہ اللہ سے تعلق کی فکر کرنا چاہیے. اور یہ علامت بھی ہے، بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ تنگی آ گئی، حالات ناموافق ہو گئے، تو خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں. تو یہ بھی اس کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے تو فرمایا کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا، اور ان کو طوفانوں میں بھی ہم کو ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. تو فرماتے تھے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ جو مصیبت یا کوئی بلا اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا شروع کر دے، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بلا آ گئی، پریشانی، تو یہ مومن کے لیے نعمت ہے، یہ برائے نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. حدیث پاک کا ایک عجیب مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں. یہ عجیب مضمون ہے. تو یہ مصیبت دوست کی جانب سے آئے جو بلا، وہ بلا ہرگز نہیں، وہ ہے کرم. اللہ کی طرف سے جو بلا مومن کے لیے آتی ہے، کافر کے لیے نہیں، مومن کے لیے جو بلا آتی ہے اس میں سدھا کرم پوشیدہ ہوتے ہیں، بس یہ کہ وہ ہماری نظر سے مخفی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے مومن بندے کے لیے کیا مفید ہے، کیسے حالات مفید ہیں. تو اس لیے ایسے حالات سے یہ خیال کرنا کہ اللہ ہم سے ناراض ہیں، ایسا نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر مال و دولت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا کوئی تعلق ہوتا تو خدا تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. فرمایا کہ دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. مچھر کا پر کتنی حقیر چیز ہے، فرمایا اس کے بھی برابر نہیں ہے، جس کے لیے انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اگر اتنی بھی حقیقت ہوتی تو اللہ کافر کو ایک گھونٹ پانی کبھی نہ دیتے، اتنی بھی دنیا نہ دیتے. تو دنیا سے رضا اور خلاف رضا کا تعلق نہیں ہے کہ جس کو مال دولت دے دیا سمجھو کہ ہاضام فضل ربی، ایسا ضروری نہیں ہے. کسی کو مال دیتے ہیں، کسی کو تنگی دے دیتے ہیں، کسی کو متوسط رکھتے ہیں، جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے، جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو افضل دیکھا ہے، اور جس راہ سے وہ لے چلتے ہیں اس راہ کو اسفل دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے لیے ہر طرح سے جو حالات آتے ہیں، چاہے وہ موافق ہوں چاہے نا موافق ہوں. ایک اور شعر ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا ہے کہ ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا. تو یہ دو بازو ہیں. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس طرح پرندے کے دو پر ہوتے ہیں، دو بازو ہوتے ہیں، اگر ایک بازو کاٹ دیا جائے، ایک ہی پر ہو تو اڑ نہیں سکتا، چھل کود کر لے گا لیکن اڑ نہیں سکتا. تو اسی طرح سے جب دو بازو ہوتے ہیں تب وہ صحیح سے اڑ سکتا ہے. اسی طرح مومن کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو بازو دیے ہیں، ایک شکر کا بازو اور ایک صبر کا بازو. جب نعمت ملتی ہے تو مومن شکر کرتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب کوئی ناموافق حالات آ جاتے ہیں تو اس پر صبر کر کے وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. مومن کی شان عجیب ہے کہ اگر اس کو کوئی مشکل آ گئی تو اس نے صبر کیا، اللہ کا قرب حاصل کیا، اور اگر نعمت ملی شکر کیا تو بھی اللہ کا قرب حاصل کیا. تو اسی کو فرمایا کہ مومن کی چٹ بھی اپنی ہے، پٹ بھی اپنی ہے. تو مومن ہمیشہ فائدے ہی فائدے میں ہے. شرط یہ ہے کہ نعمت پہ شکر کرتا رہے اور ناموافق حالات پر صبر کرتا رہے اور دین کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے, اللہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے, اس رحمان الرحیم کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف صاف فرما دیا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے, کبھی کچھ خوف دے دیں گے. تو انبیاء کو بھی خوف آیا ہے, انبیاء کو بھی بھوک نے ستایا ہے, انبیاء کو بھی جو ہے مال میں نقص آ گیا, انبیاء کے پیاروں کے انتقال ہوا ان کے سامنے, سارے حالات انبیاء کے ساتھ بھی پیش آئے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے جب کوئی ناموافق حالات آئیں یا دشمن ستانے لگیں, لوگ باتیں بنانے لگیں, سمجھو کہ ہمیں تو غیر اختیاری طور پر انبیاء اور اصحاب کرام اور اولیاء کرام کی سنت حاصل ہو گئی غیر اختیاری طور پر. تو یہ حالات جو آ جاتے ہیں اس سے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, خصوصاً وہ لوگ جو نئے نئے دین میں آتے ہیں تو شیطان ان کو بہت زور لگاتا ہے, بہت پریشان کرتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو تم نے اللہ کے لیے یہ سب چیز چھوڑی, اللہ کی خاطر سے گناہوں کو چھوڑا, اپنے ماحول کو چھوڑا, اپنے دوست یاروں کو چھوڑا, اپنے خاندان کو چھوڑا, تم پر تو مصیبت آنی شروع ہو گئی. ایسا نہیں ہے, اس خیال کو دل سے نکال لینا چاہیے. بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی سے تعلق پیدا کرنے کی ہر وقت فکر رکھنی چاہیے. ہمارے حضرت دامت برکاتہم اور تمام مشائخ نے فرمایا کہ ملومت کی یہ بات فرماتے تھے کہ بھائی جہاں بھی رہو اللہ کی محبت میں بے چین رہو, جہاں بھی رہو اللہ کی محبت میں بے چین رہو, اور تعلق مع اللہ کو مضبوط کرتے رہو. کہ تعلق مع اللہ وہ بوٹی ہے کہ جس کو کھا کر انسان تمام غموں کو بھول جاتا ہے. تیرے غم کی جو مجھ کو دولت ملے, غمیں دو جہاں سے فراغت ملے. اللہ کا تعلق مضبوط کرنے سے حالات تو سب کے ساتھ آتے ہیں, لیکن جس کا تعلق مع اللہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کو یہ غم اور پریشانیاں متاثر نہیں کرتے, دل اس کا پرسکون رہتا ہے, چین سے رہتا ہے, امن سے رہتا ہے, خوشی سے رہتا ہے. صدمہ و غم میں میرے دل کے تبسم کی مثال جیسے غنچہ گھرے خاروں میں کٹک لیتا ہے, چھٹک لیتا ہے. یہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ, اور فرمایا کیا ہے صدمہ و غم میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا, زندگی پر کیف پائی گرچہ دل پر غم رہا, ان کے غم کے فیض سے میں غم میں بھی بے غم رہا. تو اللہ تعالیٰ کا غم ہم پال لیں, اللہ کی محبت کا غم, اور اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیں. تو آگے فرمائے کہ جن لوگوں کو یہ مصیبتیں ایسی ناموافق حالات پہنچاتی ہیں, تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں سمجھدار, وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں, انہی کی طرف لوٹ کر ہمیں جانا ہے. یہ کلمات وہ کہتے ہیں جو عقل مند سمجھدار, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا کی تکلیف بھی عارضی ہے, یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے, اصلی خوشی آخرت کی خوشی ہے جو مومن کو انشاءاللہ تعالی مل کے رہے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کی رہے گی, ہمیشہ کا عیش و عشرت اس کو ملے گا. جو ناموافق حالات ہیں, جو دل تنگ ہو رہا ہے, جو مشکل پیش آ رہی ہے, جو تنگی آ رہی ہے, وہ عارضی ہے, اور اس پر صبر کرنے سے خفیہ خفیہ مومن کا اجر اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا قرب بڑھ رہا ہے, فائدے ہی فائدے میں ہے. تو آگے فرماتے ہیں وبشر الذین اذا اصاب, آگے کیا ہے, وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک الذین اولئک علیہم صلوات من ربہم, ان کے رب کی طرف سے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے رب کی طرف سے رحمت ہوتی ہے, صلوات خاص رحمت, اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ فرمایا وہ رحمہ کہ عام رحمت بھی, خاص رحمت بھی ہوتی ہے ایسے لوگوں پر جو صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون, تو اپنے رب کی ان کے رب کی خاص رحمت بھی ہوتی ہے اور عام رحمت بھی ان پر ہوتی ہے. اور آگے ایک اور بشارت دے رہے ہیں, فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون, کہ یہی لوگ وہ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں, اتنی بڑی بشارت ہے کہ خدا تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ہدایت یافتہ ہونے کا انعام فرما رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ناموافق حالات جو آ جاتے ہیں، اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ اگر ناراض ہوتے تو بھلا اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے کبھی ناراض ہونے کا کوئی تصور بھی نہیں، تو حالات ان کے اوپر بھی آئے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو، اس غلط فہمی کو نکال دینا چاہیے، اور اس کو شیطانی وسوسہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ خاص طور پر جو دین میں نیا داخل ہوتا ہے اس کو شیطان بہت بہکاتا ہے تاکہ وہ واپس اپنے گناہوں کے ماحول میں چلا جائے۔ تو چلا تو جائے گا، لیکن ہوگا کیا کہ وہ شیطانی راستے پر چل دے گا، شیطان کامیاب ہو جائے گا، ایسے میں شیطان کو ناکام کر دے اور کہہ دے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہم کو ہمارا اللہ کافی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، کہ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لیا ہو۔ اور پھر آگے دیکھو تسلی کا کیا مضمون فرمایا، ویعلم مستقرها ومستودعها، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال سے بے خبر ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو مستقل ٹھکانہ ہے اور جو عارضی ٹھکانہ ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، کہاں رزق پہنچانا ہے، کتنا رزق پہنچانا ہے، کس حال میں رکھنا ہے، یہ سب وہ جانتے ہیں، پوری طرح باخبر ہیں۔ اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تھوڑے دن کی تنگی ہوتی ہے، انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد جو ہے پھر آسانی ہے۔ تو اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے، مستقل مزاجی کے ساتھ چلنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، منتخب ملفوظات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ اس طریق تصوف میں قلب کی ایسی حالت ہے جیسے چھوئیں موئیں، ہر وقت نگرانی اور رذائل سے تحفظ کی ضرورت ہے، قلب کی نگرانی کی ضرورت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ پانی کا مشکیزہ کاندھے پر لادے ہوئے جا رہے ہیں، سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ دوسرے ملکوں کے وفود آئے ہوئے تھے، اس وقت دربار کی ایک شان بن گئی، خطرہ پیدا ہوا کہ قلب میں عجب و تکبر پیدا نہ ہو جائے، اس کا علاج کرنے کے لیے ایسا کیا۔ یہی تصوف ہے، یہی پیری مریدی ہے، بس یہ ہے کہ وہ فاروق اعظم تھے، انہوں نے اپنے اجتہاد سے اپنا علاج کر لیا، ہم اس درجے کے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں کسی راہبر اور مرشد کی ضرورت ہے، اور خود اجتہاد کرنے کے بجائے، خود اپنا علاج کرنے کے بجائے اپنے راہبر سے اس کا مشورہ لینا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ آج کل لوگوں کو گناہوں پر بڑی دلیری ہے، جو نہایت ہی خطرناک بات ہے۔ بعض گناہ وہ ہیں جن میں لوگوں کا زیادہ ابتلا ہے اور ان کو ہلکا سمجھتے ہیں، مثلا بدنگاہی، اس میں عوام تو کیا خواص تک کو ابتلا ہے، یہاں خواص سے مراد جاہل درویش اور مدعیان محبت رسول، جھوٹے مدعیان محبت رسول ہیں جو بدعات کے حامی ہیں اور مولود مروجہ کی مجالس میں امرد لڑکوں کو بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ معلوم بھی ہے کہ یہ مرض کتنا خطرناک ہے، کتنا مہلک ہے اور خدا کے قہر اور غصے کو بھڑکانے والا ہے۔ یہ بدنگاہی نہایت ہی سخت اور خبیث فعل ہے۔ ایک شخص نے کسی بزرگ کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا کیا حال ہے، کہا کہ اب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس جس گناہ کا اقرار کر لوگے ہم اس کو معاف کر دیں گے، میں نے سب گناہوں کا اقرار کر لیا مگر ایک گناہ کا اقرار کرتے ہوئے شرم آئی، اس لیے وہ اب تک معاف نہیں ہوا۔ وہ گناہ یہ ہے کہ میں نے ایک مرتبہ ایک امرد لڑکے کو بدنگاہ سے دیکھ لیا تھا، بس اس کا اقرار کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، اس لیے کہ اس خبیث گناہ کا اقرار خدا کے سامنے کرتے ہوئے شرم دامنگیر ہے، ہمت نہیں کس منہ سے اقرار کروں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، بس اس کے عذاب میں مبتلا ہوں اور یہ عقوبت اور عذاب میرے لیے سہل ہے اس سے کہ میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اس گناہ بدنگاہی کا اقرار کروں۔ واقعی یہ بد نگاہی ایسی ہی سخت بلا ہے. اہل فن نے لکھا ہے کہ دو چیزیں قلب کا ستیاناش کرنے والی ہیں اور نورانیت کو برباد کرنے والی ہیں، ایک غیبت اور ایک بد نگاہی، مگر یہی دونوں چیزیں آج کل لوگوں میں شیر و شکر بنی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد شبت قال شیبتنی سورۃ ہود و اخواتها، رواہ ترمذی. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو سورہ ہود اور اس جیسی اور صورتوں نے جن میں قیامت اور عذاب الہی کا ذکر ہے بوڑھا کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بیت الخلاء آنے جانے کی دعائیں اور سنتیں. استنجے کے لیے پانی اور ڈھیلے دونوں لے جائیں، تین ڈھیلے یا پتھر ہوں تو مستحب ہیں. اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہوا ہو تو کافی ہے. آج کل ڈھیلوں کی وجہ سے دقت ہو رہی ہے، لہذا بعض علماء کرام نے ٹوائلٹ پیپر استعمال کرنے کا مشورہ دیا ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء تشریف لے جاتے. بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں غزوات کے بیان میں غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق کا قصہ ہے کہ جب بنی نظیر جلا وطن کیے گئے، حیی بن اخطب بن نظیر میں بڑا مفسد تھا، یہ خیبر جا رہا تھا، چند مفسدوں کو لے کر مکہ پہنچا اور قریش کو آپ کی لڑائی کے واسطے آمادہ کیا اور تدبیر اور آدمیوں سے مدد دینے کا وعدہ کیا. مختلف قبائل مل کر 10,000 ہو گئے اور مدینہ کو چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بمشورہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے پاس بجانب کوہ سلع کے خندق کھودنے کا حکم دیا. دوسری جانب شہر پناہ اور عمارات سے محکم تھی اور بعد مرتب ہونے کے خندق کے وہاں اپنا لشکر قائم کیا اور لڑائی کا اہتمام کیا. اور جب لشکر کفار آ پہنچا، خندق دیکھ کر بہت متحیر ہوا، اس لیے کہ عرب نے تو یہ صورت کبھی دیکھی نہ تھی. متصل خندق کے خیمہ زن ہو کر تیر و سنگ سے لڑتے رہے، ادھر سے بھی تیر و سنگ سے ان کو جواب دیا جاتا تھا. اور حیی بن اخطب نے بنی قریظہ کو بھی اپنے ساتھ شریک کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب میں تفرقہ ڈالنے کے لیے مشورہ کیا. ایک شخص نعیم بن مسعود نے کہ قبیلہ غطفان سے تھے اور تازہ مسلمان ہوئے تھے اور ہنوز ان کے اسلام کی کفار کو اطلاع نہ ہوئی تھی، عرض کیا کہ میں ایک تدبیر خلاف ڈالنے کی قریش اور بنی قریظہ میں کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے اسلام کی ان کو خبر نہیں، وہ میرا اعتبار کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب قاعدہ الحرب خدعت یعنی جنگ میں دھوکا جائز ہے اجازت دی. وہ بنی قریظہ میں گئے اور کہا کہ تم نے قریش اور غطفان سے موافقت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کی بیجا کیا، اگر یہ لوگ بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تمام کیے ہوئے پھر گئے تو محمد تم پر فوج کشی کریں گے اور تم کو تنہا ان کے مقابلے کی طاقت نہیں. یہود نے کہا کہ اب اس کی کیا تدبیر ہے. نعیم نے کہا کہ تم ان لوگوں کو کہلا بھیجو کہ چند سردار یا اولاد سرداروں کی تم کو بطور رہن یعنی اول کے دے دیں کہ تمہارے پاس رہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا قصد کریں گے تو ان سرداروں کی حفاظت کی ضرورت سے یہ لوگ تمہاری مدد کو ضرور آویں گے. اگر وہ لوگ اس کو منظور کر لیں تو سمجھ لو کہ دل سے ان کو تمہارا خیال ہے، اور اگر نہ مانیں تو وہ دل سے تمہارے دوست نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ابھی پیغام دیتے ہیں. پھر نعیم وہاں سے قریش کے پاس آئے اور اپنا خیر خواہ ہونا ظاہر کر کے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ قریظہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے در پردہ مل گئے ہیں اور محمد نے ان کو کہلا بھیجا ہے، کہ ہمارا دل تب صاف ہو جب تم قریش میں سے کچھ آیان ہمارے ہاتھ گرفتار کرا دو. سو انہوں نے اس کا وعدہ کر لیا ہے. سو اگر وہ تم سے آدمی طلب کریں ہرگز نہ دیجو. اور وہاں سے اٹھ کر غطفان کے لوگوں سے بھی اس طرح کہہ دیا. قریظہ کی طرف سے یہاں وہی پیغام آیا. قریش نے انکار کر دیا اور پورے طور سے ہر ایک کو دوسرے سے بدگمانی ہو کر باہم اچھا خاصا بگاڑ پیدا ہو گیا. جب احزاب کو زیادہ دن گزر گئے ادھر بنی قریظہ کی ناموافقت سے ان کے دل افسردہ ہو گئے. حق تعالی شانہ نے ایک پروا ہوا نہایت تیز بھیجی کہ خیمے اکھڑ گئے, گھوڑے بھاگنے لگے. ابو سفیان نے کہا کہ اب ٹھہرنا صلاح نہیں, اور اسی رات لشکر کفار کا چلا گیا. سورہ احزاب میں اسی غزوے کا ذکر ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.